أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عنده ربه مرضيا. وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستوں, محترم ماں اور بہنوں, اس وقت سورہ مریم پر گفتگو چل رہی ہے. کل ہم نے دیکھا کہ چار عظیم انبیاء کا ذکر آیا, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس لیے سنایا گیا تاکہ صحابہ اکرام کو تسکین و تسلی کا سامان ہو, کہ وہ اطمینان رکھیں کہ حضرت ابراہیم اپنے گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ نامراد نہیں ہوئے, وہ دنیا میں برباد نہیں ہوئے, بلکہ جیسے انہوں نے ان معبودوں کو چھوڑا, والدین کو چھوڑا اور اپنے ملک کو چھوڑا اور ایک بے آب و گیا وادی میں آ کر قیام کیا, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند کیا اور ان کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کیا. پھر ان کی پشت سے انبیاء کا سلسلہ ایک طویل چلایا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جاری رہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ایک دو نہیں کئی جگہ بات آئی ہے کہ ان کا ذکر خیر ہم نے لوگوں کی زبان پر جاری کیا. کل یہاں بات ختم ہوئی تھی. ماحول ہے, اس ماحول میں ان دونوں ٹرمز کا اثر اور ڈیفینیشن ضروری ہے کہ رسول کون ہوتا ہے, نبی کون ہوتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے پیارے نبی, یہ آخری رسول بھی ہیں, آخری نبی بھی ہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ کہا سورہ احزاب میں وخاتم النبیین, یہ نبیوں کے آخری ہیں. تو اس کا مطلب لوگوں نے یہ کیا کہ نبیوں کا سلسلہ تو ختم لیکن رسولوں کا سلسلہ جاری ہوگا, جاری رہے گا, یہ مانا لیا ہے لوگوں نے. ایسا غلط ہے. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے یہ واضح ہو جانا چاہیے. انگلش میں اگر ہم کہیں تو نبی کے لیے پروفیٹ کا لفظ استعمال ہوگا اور رسول کے لیے میسنجر کا لفظ استعمال ہوگا. لیکن اس کا صحیح ڈیفینیشن یہ ہے کہ رسول جو ہے وہ ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اور ایک مخصوص مشن پر متعین ہوتا ہے, ایک کام دے کر بھیجا جاتا ہے. اور رسول کتاب لانے والا ہوتا ہے, رسول ہمیشہ کتاب لاتا ہے. نبی کا کتاب لانا لازم نہیں ہے. رسول ہائر لیول کا ہوتا ہے, نبی نیچے کا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 140,000 تک انبیاء کا ذکر آتا ہے, اس میں سے صرف 310 یا 313 رسول تھے. رسول کی تعداد کم ہوتی ہے, انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے. 100,000 سے زیادہ انبیاء ہیں لیکن صرف 300 سے کچھ زیادہ رسول پائے جاتے ہیں. رسول اور نبی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول لازماً نبی ہوتا ہے. یہ ڈیفینیشن اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر رسول لازماً نبی ہوتا ہے, نبی کے بعد ہی کا درجہ ہوتا ہے رسول کا. اور رسول کتاب لے کر آتا ہے کسی قوم کی طرف. جب رسول کسی قوم میں آتا ہے تو اس قوم کا فیصلہ ہونا لازم ہے. رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا, رسول کو مارا نہیں جا سکتا, رسول کو پسپا نہیں کیا جا سکتا, رسول کبھی ہارتا نہیں, رسول کی کبھی حزیمت نہیں ہوتی. رسول ہمیشہ دنیا میں آتا ہے تو غالب ہونے کے لیے آتا ہے. کتاب لاتا ہے, مشن لاتا ہے, شریعت لاتا ہے رسول. اس کے بعد یہ ہے کہ یا تو قوم ایمان قبول کرے یا پھر قوم کے لیے دو ہی راستے باقی ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے جب رسول کے ماننے والے کم ہوتے ہیں, جیسے نوح علیہ السلام کا ہے. نوح علیہ السلام رسول تھے لیکن ان کے متبعین کی تعداد کم تھی, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا اپنی طرف سے. یا پھر رسول کے متبعین کی تعداد اگر زیادہ ہو, صحابہ کی تعداد زیادہ ہو, تو ان کے تلوار کے نیچے آ کر تمام منکرین حق کا خاتمہ ہوتا ہے اور رسول کی دعوت غالب ہوتی ہے. لیکن لازمی شرط ہے کہ رسول کی دعوت غالب ہو کر رہے گی, لیکن نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہے. نبی آتا ہے, نبی کی دعوت لوگ سنتے بھی ہیں, انسنی بھی کر دیتے ہیں, اور کئی انبیاء کو لوگوں نے قتل بھی کر دیا, لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا. نبی لوئر گریڈ کا ہوتا ہے اور رسول اپر گریڈ کا ہوتا ہے. یہ مرتبے ہوتے ہیں, یہ درجے ہوتے ہیں, اور رسول کسی قوم کی طرف خاص آتا ہے, لیکن نبی ایسا نہیں. ایک ایگزسٹنگ قوم میں صرف اصلاح کے لیے نبی آتا ہے. جیسے بنی اسرائیل میں کئی انبیاء آئے, اور سارے نبیوں کا کام یہ تھا کہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے, اس تورات کی بنیاد پر قوم کو اثرن و تازہ کیا جائے. تو نبی کوئی نئی شریعت, نئی کتاب لانے والا نہیں ہوتا, بلکہ صرف تجدید کرنے کا کام ہوتا ہے نبی کا. اس کو اگر آپ مثال سے سمجھنا چاہیں تو مختلف ممالک میں ہمارے کاؤنسلز ہوتے ہیں. اگر پاکستان میں, انگلینڈ میں, جہاں بھی جائیں, یا ہندوستان میں لے لیں, تو امریکن کونسلیٹ ہوتی ہے, برٹش کونسلیٹ ہوتی ہے, مختلف لوگوں کے سفارت خانے ہوتے ہیں مختلف ممالک کے. اس میں دو گریڈ کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں ڈپلومیٹ اور ایک ہوتا ہے امبیسڈر. ڈپلومیٹ کو کبھی خارج کر دیا جاتا ہے, ملک سے نکال دیا جاتا ہے, اسے واپس پیک کر کے بھیج دیا جاتا ہے. ڈپلومیٹ کے ساتھ یہ کام کیا جا سکتا ہے, لیکن امبیسڈر کے ساتھ یہ کام نہیں کیا جا سکتا. اور کسی ملک کے امبیسڈر کو قتل کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, اور انٹرنیشنل چارٹر کے حساب سے جنگ کی اجازت ہو جا سکتی ہے. امبیسڈر کو قتل نہیں کیا جاتا, لیکن ڈپلومیٹ کے ساتھ کبھی برا برتاؤ بھی ہوتا ہے, ڈپلومیٹ کو ایکسپل بھی کیا جاتا ہے. ڈپلومیٹ نیچے سطح کا ہوتا ہے, امبیسڈر ہائر سطح کا ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو بات آئی ہے کہ خاتم النبیین, اللہ کے رسول آخری نبی تھے, اس کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں, تو کیا اس کے بعد رسول آ سکتے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے. جیسے کسی فوج میں بھرتی ہو تو معمولی کیڈر کے لیے جب ریکروٹمنٹ چلتا ہے, جب بھرتی کی جاتی ہے, تو اگر اس بھرتی کو بند کر دیا جائے, عام سپاہیوں کا لینا ہی بند ہو, تو ہائر گریڈ کے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کا لینا تو بہت ہی مشکل ہے. اس لیے کہ آرڈنری سپاہی کے بعد ترقی کرتے ہوئے وہ ہائر گریڈ کے آفیسرز ہوتے ہیں. تو جب نبی کا دروازہ بند, تو رسولوں کا دروازہ بھی بند ہے, آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا. نبوت کا سلسلہ ختم, تو رسولوں کا سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ بدگمانی یہ پھیلائی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے, آخری نبی تھے, اس کے بعد رسول آ سکتے ہیں, کئی میسجز آ سکتے ہیں, کئی لوگوں نے کلیم بھی کیا. تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ جب نبیوں کا سلسلہ بند, تو اس کے بعد رسولوں کا سلسلہ آٹومیٹیکلی بند ہو جاتا ہے. یہ میں نے وضاحت کر دی ضرورت. تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کتاب میں ذکر کرو, وہ چنے ہوئے بندے تھے ہمارے, وکانا رسول النبی, وہ رسول بھی تھے وہ نبی بھی تھے, اور ہم نے اس کو تور کی سیدھے جانب سے پکارا, ونا دینا من جانب التور الایمن. اس کا مطلب دونوں ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے مدین سے, ابھی انشاءاللہ ہم سورہ طہٰ میں جب پہنچیں گے تو اس پر ڈسکشن ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے, تو دہنی جانب طور پڑتا تھا سیدھے ہاتھ کی طرف, تو ہم نے سیدھے ہاتھ کی طرف سے موسیٰ کو پکارا, وقربنا, اور ہم نے اسے قربت عطا کیا, اور ہم نے اسے راز کی گفتگو کی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص صفات ہیں, اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے نوازا کہ قریب کیا, ان سے گفتگو کی. وَوَحَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ. کسی نبی کو اسسٹنس نہیں دیا گیا, ایک اسسٹنٹ دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, وہ ہارون کی شکل میں ایک نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ دیا. صرف تذکرہ, بہت زیادہ ڈیپتھ میں یہاں باتیں نہیں بیان کی گئیں. یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو, وہ مخلص تھے, وہ رسول تھے, وہ نبی تھے, ہم نے اسے طور کی جانب سے بلایا, اور ہم نے اس پر خاص رحمت یہ کی کہ اسے اپنے بھائی میں سے ایک نبی بنایا, اس کا ساتھی بنایا. پھر اس کے بعد وذکر فی الکتاب اسماعیل, اس کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو, انہ کان صادق الوعد, وہ اپنے وعدے میں سچا اترنے والا انسان تھا. یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں تمہیں ذبح کرتے ہوئے, تمہارا کیا خیال ہے, بیٹے نے کہا کہ اے ابا جان, آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد اس وعدے کو انہوں نے نبھایا. یہ نہیں ہے کہ چھری کو دیکھ کر گھبرا گئے, یا آگے چل کر انہوں نے اپنے وعدے سے مکر گئے, ایسا نہیں ہوا. انہوں نے اپنے وعدے کو نبھایا. وکانا رسول نبی, وہ بھی رسول بھی تھے نبی بھی تھے. وکانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, انہوں نے اپنے اہل و عیال کو, اپنے خاندان والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کی. کل بھی یہ بات آ چکی ہے, نماز سمبل ہے حقوق اللہ کی طرف, اور زکوٰۃ سمبولیکلی استعمال کیا گیا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد, یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اسے صلاۃ میں لایا گیا, اور زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی تعلیم اسماعیل نے دی. وکانا عندہ ربہ مرضیا, اور وہ ایک پسندیدہ انسان تھا. یہ سب تذکرے ہیں ان انبیاء کے. پھر اس کے بعد وذکر فی الکتاب ادریس, اس کتاب میں ادریس کا تذکرہ کرو, ذکر کرو, انہ کان صدیق النبی, وہ ایک سچا نبی تھا, ایک راست باس انسان تھا, اور وہ نبی تھا. ورفعناہ مکانا علیا, اور ہم نے اسے بہت بلند مقام عطا کیا تھا. یہ ادریس کون ہے, اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے, گفتگو کی ہے. ادریس علیہ السلام کا نام بنی اسرائیل کے انبیاء میں تو نہیں, اور قرآن میں کہیں ان کا کلیئر ڈیفینیشن بھی نہیں ہے کہ یہ کون نبی ہیں, کس قوم کی طرف بھیجے گئے, اس کا ذکر نہیں ملتا. علماء نے اس قرآن مجید ہی کے ایک اور آیت سے غور و فکر کے بعد یہ نکالا کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں. یہ نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم کے بعد کے نبی ہیں. اس کے بعد نوح, اس کے بعد حضرت ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یہ سارے انبیوں کا سلسلہ, انبیاء کا سلسلہ. تو ادریس کا ذکر کرو, وہ بھی ایک سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بہت بلندی عطا کی تھی. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریتی, یہ سارے انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور یہ آدم کی اولاد میں سے تھے, نوح کی اولاد میں سے تھے جنہیں ہم نے بچا لیا کشتی میں, اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ان سب کو ہم نے ہدایت سے نوازا, وممن ہدینا واجتبینا, اور ہم نے ان سب کو منتخب کیا تھا. یہ سنانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اتنے جو انبیاء کا ذکر آیا وہ وجہ یہ ہے سنانے کا کہ یہ انبیاء ایسے تھے جن کا مشترک مشن تھا, کامن مشن تھا. سارے انبیاء, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا اعتراض ہے کہ یہ کون سی دعوتیں لے کر اٹھ کھڑے ہوئے, کون سا نیا پیغام ہے؟ سارے انبیاء دنیا میں جتنے آئے سب کا ایک ہی پیغام تھا اور سب کی ایک ہی صفت تھی, سب کا مزاج ایک تھا. وہ مزاج یہ تھا جب جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو سنائی جاتی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تواضع, انکساری کرتے ہوئے, روتے ہوئے گر جاتے تھے سجدے میں. سجدے کی آیت ہے یہ, وہ گر جاتے تھے خدا کے آگے. اور تم یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ اسرائیل کی اولاد ہو, تم اپنے آپ کو کہتے ہو ابراہیم کی اولاد ہو, لیکن تمہارے اندر اکڑ, تمہارے اندر رعونت, تمہارے اندر کبر, یہ کہاں تھا تمہیں شیوا دیتا ہے؟ نام تو لیتے ہو تم ابراہیم کا, نام تو لیتے ہو تم موسیٰ کا, نام تو لیتے ہو تم اسماعیل کا, لیکن حقیقت میں یہ کہ نہ ابراہیم کی صفت تمہارے اندر ہے, نہ اسماعیل کی صفت تمہارے اندر ہے, نہ موسیٰ کی صفت تمہارے اندر ہے. ان لوگوں کا معاملہ آیا تھا کہ جب بات سنائی جاتی تو وہ سجدے میں گرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے ہاں تواضع اختیار کرتے تھے. اور تم یہ ہے کہ تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات سناتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ان آیتوں کے آگے سبمٹ کرتے تم اکڑ کر رویہ اختیار کر رہے ہو. پھر کہا کہ یہ انبیاء کے چلے جانے کے بعد فخلف من بعدہم خلف, ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے, ایسے ناکارہ لوگ پیدا ہوئے ان امتوں میں جنہوں نے اداء الصلاۃ نماز کو ضائع کیا, واتبعوا الشہوات, اور اپنے خواہشات نفس کی انہوں نے اتباع کی. دو چیزوں کا ذکر ہے. اداء الصلاۃ سے مراد نماز کو چھوڑنا, نماز کو ترک کرنا, نماز کے اندر کوتاہی آنا, یہ کسی قوم کے اندر بگاڑ کی سب سے پہلی علامت ہے, اور کسی فرد کی بھی علامت ہے کہ اس کے اندر خدا سے دوری کا سب سے واحد, سب سے بڑی علامت یہ کہ وہ آدمی نماز کو چھوڑے. جو آدمی نماز کو ترک کرتا ہے یہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اسے خدا تعالیٰ سے دلچسپی کم ہے, خدا تعالیٰ سے اس کا تعلق کم اور کمزور ہے, یہ واضح کرتا ہے وہ. تو اداء الصلاۃ, انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. واتبعوا الشہوات, اور جو آدمی شہوات کا, خواہشات نفس کا اتباع کرتا ہے وہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا. اس پر ہم نے ایک ہفتہ پہلے گفتگو کی تھی. جو بندوں کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے وہ شخص ہے جو اپنے خواہشات نفس کو کنٹرول میں رکھے, اپنے آپ پر کم خرچ کرے, اپنے آپ پر محتاط رویہ اختیار کرے, وہ لوگوں کے حقوق ادا کرے گا. جو آدمی شہوات نفس کا اتباع کرنے والا ہو وہ کبھی بھی لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا. الا من تاب و آمن و عمل صالحا, سوائے اس کے جو لوگ ایمان لائیں, عمل صالح اختیار کریں, ان سب لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے, ذرہ برابر ان پر ظلم نہیں ہوگا. جنات عدن التی وعد الرحمن عباده بالغیب, وہ بندے جو غیب میں ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, ایسے بندوں کے لیے ہم نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور یہ وہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہنا ہے. اور جنت کی خاص صفت بیان کی گئی, خاص کر مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف جو بکواس لوگوں نے چھیڑ رکھا تھا, جو غل و غش انہوں نے اختیار کر رکھا تھا, اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے بتایا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما, وہاں کوئی لغو بات, وہاں کوئی بےہودہ بات, وہاں کوئی بیکار بات, وہاں کوئی دل چکنی کی بات یہ سنیں گے نہیں, بلکہ سلام, تحیت, مبارک اور تہنیت, ایسے الفاظ سنتے رہیں گے. ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیہ, دن اور رات, صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رزق کا وافر انتظام کیا جائے گا. یہ وہ جنت ہے جس کے ہم وارث ہوں گے اور ہم اپنے متقی بندوں کو عطا کریں گے. یہاں تک تو ایک گفتگو ہوئی. دوسرا گفتگو کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے چینی سے انتظار رہتا تھا وحی کا, بڑے پریشان ہوتے تھے کبھی کبھی, لوگ سوالات کرتے تھے, اعتراضات کی بوچھاڑ ہوتی تھی, تو انتظار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جائے تو میں جواب دوں گا, اور وحی کے لیے بڑے بے چین ہوتے تھے. تو حضرت جبرائیل آتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں, اطمینان دلاتے ہیں. یہی باتیں سورہ قیامہ میں آپ کو ملے گی جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام تسلی دیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے, کہتے ہیں وما نتنزل الا بامر ربک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انتظار ہے, لیکن معذرت ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم خود اترنے کے اختیار نہیں رکھتے, ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے گا تب آئیں گے, آپ اطمینان رکھیں. اور انہوں نے اپنی طرف سے معذرت پیش کی پہلے. پھر کہا کہ ہم کوئی پیغام لا بھی نہیں سکتے, ہمارے لمیٹیشن سے, اللہ تعالیٰ جب حکم دے گا, جو بات کہے گا وہی ہم تمہارے تک لا کر پہنچا سکتے ہیں. تمہاری تمنا کے بالمقابل کبھی کبھی اللہ تعالیٰ لیٹ کرتا ہے تو اس میں حکمت ہوتی ہے. تو کہا کہ ہمارے لمیٹیشن سے, لہو ما بین ایدینا وما خلفنا, ہمارے آگے اور پیچھے سب اللہ تعالیٰ نگاہ رکھے ہوئے اور اس کے گھیرے میں ہم ہیں, تو آگے بڑھ کر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے, ہم اسی وقت وہی لا سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو. وما کان ربک نسیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان رکھیے, تمہارا رب تم کو بھول نہیں چکا ہے. آپ جو پریشان ہوتے ہیں ظلم ستم اور استحضاء اور مذاق اور اعتراضات, یہ ساری جب چیزیں ہوتی ہیں تو تم جو تنگ ہوتے ہو, تمہارا دل جو تنگ ہوتا ہے, کبھی دل میں آہ نکلتی ہے, کبھی زمان سے کوئی تمہارا انتظار ہوتا ہے کہ وہی آ جائے کاش میں جواب دیتا, تو کہا گیا تمہارے رب تم کو نہیں بھولا, اس نے تمہیں فراموش نہیں کیا, وہ تمہارے حالات سے واقف ہے اور وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا. رب السماوات والارض وما بینہما, آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں سب پر وہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں, تو تمہاری حالات سے بھی تمہارے حالات سے بھی واقف ہے, اطمینان رکھیں. لیکن ایک کام کریں, فاعبدوہ, عبادت پر قائم رہیے, واستبر عبادتی ہے, اور اسی پر مستقیم رہیے, اپنے ساتھیوں کو جمائے رکھیے, یہ عبادت کے نتیجے میں آپ کو دعوت کا کام آسان ہو جائے گا. حل تعلم لہو سمیا, کیا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اور ہے تمہاری مدد کے لیے, کوئی ایسی نظیر موجود ہے؟ نہیں ہے, اس لیے اطمینان رکھیے. یہ معذرت انہوں نے پیش کی. یہ دوسرا سبق ہے, چیپٹر ہے. تیسرا جو موضوع ہے ان آیاتوں میں وہ یہ ہے, میں نے جیسے کہا کہ بہت وائڈ ایسپیکٹ پر گفتگو ہے, یہ اختتامی باتیں ہیں, اس لیے ورائٹی ہے اس میں گفتگو میں. کہا ویقول الانسان ایدا ما مت لسوف اخرج حیا, انسان کہتا ہے ایدا ما مت, کیا میں مر جب چکوں گا, لسوف اخرج حیا, کیا میں پھر سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا, میری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیا مجھے اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولا یذکر الانسان, کیا انسان وہ یاد واقعہ یاد نہیں رکھتا, انا خلقناہ من قبل, ہم نے اس سے پہلے اسے جب زندگی عطا کی ہے تو اب کون سا مشکل کام ہے کہ دوبارہ زندگی عطا کرنا, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آخرت کے جو لوگ انکار کرتے تھے ان کے گھمنڈ پر اور ان کے اعتراضات پر اس رکوع میں گفتگو ہے. کہا کہ قسم ہے رب کی, فوربی کا لنحشرنہم, ہم ان سب کو جمع کریں گے اور ان کے شیاطین کو بھی جمع کریں گے. منظر دیکھیں کیا نیا انداز ہے اس میں. کہا کہ ان سب کو جمع کر کے گھٹنوں کے بل ہم بٹھائیں گے, جیسے بڑے بڑے مجرموں کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جاتا ہے, ان کو کھڑا نہیں کیا جائے گا, ان کو بٹھا کر ان کی نوازش نہیں کی جائے گی, ان کو مجرموں کی حیثیت سے گھٹنوں کے بل جہنم کے اطراف کھڑا کر دیں گے ان کو اور ان کے شیطانوں کو. پھر یہ ہوگا, دیکھیں نیا اس میں ندرت ہے, قیامت کا منظر قرآن کھینچتا ہے ہر جگہ, لیکن ہر جگہ ایک نیا نقطہ ہوتا ہے. کہا کہ ایک تو ہم ان کو گھٹنوں کے بل اطراف سے گھیر کر بٹھا دیں گے, پھر کہا ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن یتیا, ان میں سے جو جو رحمان کے خلاف بہت زیادہ بکواس کرتا تھا, بڑی بڑی باتیں بناتا تھا, یعنی جو سردار قسم کے لوگ تھے ان کو ہم ان میں سے چنیں گے. دیکھیں ان کی تذلیل کیسی ہے, کیسی ہتک ہے ان کی. پہلے تو مجرموں کی طرح بٹھایا گیا, پھر اس میں سے پکارا جائے گا بیچ بیچ میں سے جو جو سردار تھے, جو گھمنڈی تھے, جو بڑے لیڈر تھے, ان سب کو الگ سے پکارا جائے گا, آؤ ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بحاصلیا, ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ بدبخت ہے جو جہنم میں گرنے کے قابل ہے سب سے زیادہ. ان لیڈروں کو بلایا جائے گا اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم کو جہنم کے اندر جھونکا جائے گا. اور کہا کہ وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, سب کو اس میں جہنم سے گزرنا ہے, سارے انسان نہیں ہیں, یہ مجرمین کا ذکر ہے, سارے ان مجرمین کو جہنم سے گزرنا ہے, یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے. وَكَانَ رَبُّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, اس کا حتمی فیصلہ ہے, ضرور یہ جہنم میں داخل ہوں گے اور اس جہنم سے متقی لوگ بچا لیے جائیں گے. اس کے علاوہ ان سارے لوگوں کو گھٹنے کے بل بٹھایا جائے گا اور گھٹنوں کے بل ہی جہنم میں جھونکا جائے گا. جب ہماری آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو ان کا رویہ, جو آخرت کا انکار کرتے تھے, ان کا رویہ یہ تھا کہ کہتے تھے ایل فریقین خیر مقام و احسن ندیا, اللہ کے رسول اور صحابہ سے اعتراض کرتے تھے, ان پر گویا کہ مذاق کرتے تھے کہ ہماری نشستیں بہت بالا, ہمارے فرنٹ سرکل, ہمارا اثر و رسوخ کا دائرہ, ہماری نشستیں بہت بالا ہوتی ہیں, تمہارے اطراف غریب لوگ, حقیر لوگ, فقیر لوگ, کنگال لوگ, اس طرح کے لوگ ہیں, اور ہماری نشستیں دیکھیں, ہمارا سرکل دیکھیے, یہ اعتراض کرتے تھے وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہے, اس لیے تو ہمارا فرنٹ سرکل, ہماری مجلسیں شاندار مجلسیں سجتی ہیں, یہ انہوں نے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے پچھلے قوموں کو نہیں دیکھا, وکم مہلکنا قبلہم من قرن ہم احسن اساسا, ان سے زیادہ سر و سامان رکھتے تھے, ان سے زیادہ اثاثے رکھتے تھے, ان سے زیادہ وہ دولت رکھنے والے تھے, اور ان سے زیادہ ٹھاٹ باٹ کی شان وہ رکھتے تھے. ان سب لوگوں کو جب ہم نے ختم کیا تو یہ ان کی کیا مثال, ان کی کیا وقت ہے. قل من کان فی ضلالتی, کہو کہ جو لوگ گمراہی میں چلے جا رہے ہیں ان کو اگر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے. کمزور شکاری کیا کرتا ہے, جیسے ہی شکار نظر آئے فوراً حملہ کرتا ہے, یہ فوراً کتے کو بھیجتا ہے, فوراً تیر چلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا مجبور نہیں ہے, ایسا معذور نہیں ہے کہ فوراً گھیرے, وہ ڈھیل دیتا ہے. پلیم دد, اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے, رسی دراز کر کے گھیرتا ہے, جب گھیرتا ہے تو پھر اس سے بچ کر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا. حتی اذا راو ما یوعدنا اما العذاب و اما الساعۃ, جب گھیرے گا تو یا تو عذاب آئے گا یا قیامت کی گھڑی ہی آ جائے گی, تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کی مجلسیں شاندار تھیں, کس کا حال اچھا تھا, کس کا حال برا تھا. یہ قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا ان لوگوں, یا عذاب کا ایک تماچا یہ کھائیں گے تب معلوم ہو جائے گا کہ کس کی محفلیں, کس کی نشستیں شاندار تھیں اور کس کی نشستیں غریب لوگوں سے سجی ہوئی تھیں, یہ معلوم ہو جائے گا. لیکن اس کے برعکس رسی بھی دراز کرتا ہے اور ہدایت پانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بھی آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى، ہدایت میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے ان غریب لوگوں کو، ان غریب مسلمانوں پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، ان کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ روز اپنا ترقی عطا کرتا تھا. والباقیات الصالحات، اور جو چیز باقی رہ جائے گی وہ تمہارے نیک اعمال ہیں، یہی کام آنے والی چیزیں ہیں. یہ جاہل کہتا ہے افرائیت الذی، ایک فرد کا تذکرہ ہے لیکن اصل میں ان سب لوگوں کا مزاج بتایا گیا. یہ کہتا ہے کہ قیامت کا جب دن آئے گا تب بھی میں مزید نوازا جاؤں گا مال سے اولاد سے. تو کہا گیا کہ کیا تم نے کوئی گارنٹی کارڈ لے رکھا ہے خدا سے؟ اطلع الغیب، کیا تم نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ تمہارے لیے ہمیشہ نعمتیں نعمتیں ہی، نوازشیں نوازشیں ہی ہوں گی؟ یا امی تخذا عند الرحمن عہدا، کوئی گارنٹی کارڈ تم لا رکھے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی تم کو نوازے گا وہاں بھی تم کو نوازے گا؟ کیسی باتیں تم کرتے ہو. کلا سنکتب، ہم لکھ رہے ہیں تمہاری ساری بکواس اور افواہ کو ہم لکھ رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں ایک ایک کو بھی سخت عذاب دیں گے اور دوہرا عذاب دیں گے. کہا کہ وہ نمد لہو من عذاب المدہ، دوہرا عذاب، اس لیے کفر کا ایک عذاب، کبر کا ایک عذاب. نوٹ کیجئے، کفر کا ایک عذاب، کبر کا ایک عذاب، دو دو عذاب ہم ان کو دیں گے، اور آخرت میں ہم ہی وارث ہوں گے ساری کائنات کے. تم لوگوں نے جن جن کو خدا بنا رکھا ہے، لیکون لہم عزا، جس کو تم اپنے لیے قوت اور جن پر شفاعت کا تمہیں یقین ہے اور سمجھتے ہو کہ یہ مضبوط خدا ہیں، یہ سارے خدا کل رفو چکر ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے قیامت کے دن، اور وہ الٹی تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کو عبادت کے لیے نہیں کہا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے عبادت کیا تھا. یہ دوسرے رکوع کا مضمون ہے. پھر آخر رکوع میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ الم تر ان ارسلنا شیطانا، جیسے شکار پر کتے کو بھیجا جاتا ہے، اس طرح ہم ان مردودوں پر شیطان کو چھوڑ رکھا ہے. جتنا یہ تمہارے خلاف، تمہاری دعوت کے خلاف اکسا رہے ہیں، لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، تمہاری دعوت کو نیچا دکھانے کی جتنی کوشش کرتے ہیں، ایسا ہم نے ان پر شیطان چھوڑ رکھا ہے، اور شیطان کے سکھائے میں آ کر یہ سارے کام کرتے ہیں. انہیں یاد ہونا چاہیے قیامت کے دن ہم ان کو گھیریں گے، اور وہ دن ہوگا جب کہ وفد در وفد عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ ہم مومنوں کو بلائیں گے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقیوں کو تو وفد در وفد بلائیں گے، لیکن یہاں ایک اور نقطہ دیکھیں، ندرت دیکھیں، نیاپن. کہا کہ ونسوق المجرمین الی جہنم بردا، جیسے جہنم، جیسے جنگلی جانوروں کو گھاٹ کی طرف ہانکا جاتا ہے، جس طرح جانوروں کو گھاٹ کی طرف پانی پینے کے لیے ہانکا جاتا ہے، گروہ در گروہ، مندے کی شکل میں، ریوڑ کی شکل میں، ہم ان مجرمین کو قیامت کے دن جہنم کی طرف ریوڑ کی شکل میں ہانک کر لے جائیں گے. لا یملکون الشفاء، کوئی ان کا شفیع نہیں ہوگا. کچھ شفیع اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کچھ شفیع لوگوں کو، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا صرف وہی شفاعت کریں گے، اور ہر اینڈے بینڈے فرد کے لیے وہ صرف سفارش نہیں کر سکیں گے. لقد جئتم شيئا ادا تقاد السماوات، تم نے خدا تعالیٰ کے لیے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہیں. کتنی بری بات، کتنی بڑی بات تم نے اپنی زبان سے کہی ہے. تقاد السماوات، قرآن کے نقطے دیکھیے کیا انداز ہے. قرآن کہتا ہے کہ بہت بری بات انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرایا، حضرت عیسیٰ کو ہو، حضرت عزیر علیہ السلام، یا فرشتوں کو، اللہ کی بیٹے انہوں نے جو منسوب کیا ہے. یہ اتنی بڑی بات، اتنی سنگین بات، اتنی درشت بات ہے کہ اس سے ہونا یہ چاہیے تقاد السماوات، آسمان پھٹ جائے، یا تنشق الارض، یا زمین جو ہے وہ شق ہو جائے، یا وتخر الجبال، بڑے دھماکے کے ساتھ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنا بڑا خول انہوں نے کہا، اتنی گندی بات انہوں نے زبان سے نکالی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ولد، اپنے لیے کوئی بیٹے اور بیٹیاں منتخب کر لے، کیسی بڑی بات ہے. اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی فرد کو اگر اس کے غلط باپ کی طرف منسوب کر دی جائے، کسی آدمی کو کہہ دیا جائے کہ تیرا باپ وہ باپ نہیں ہے، کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جائے، تو آدمی کے اندر اس کی اہمیت کیسے فرق اٹھے گی، اس کا جذبہ کتنا غصے سے وہ بے قابو ہو جائے گا اور مار دھار کے لیے جیسے تیار ہو جائے گا. کہا کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ اہمیت کے خاطر غصے میں آ کر ہٹ جائیں گے. اتنی بری بات کہہ دی تم نے کہ اس آسمان کا خدا ایک خدا ہے لیکن تم نے کسی اور کی طرف منسوب کر دیا، پہاڑ کا خدا وہی خدا ہے تم نے کسی اور دیوی کی طرف منسوب کر دیا. اور ان داول رحمان ولادا، تمہارا دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھا ہے، اس دعوے کے نتیجے میں ہو سکتا تھا کہ آسمان پھٹ جائے، زمین چک ہو جائے، یا پہاڑ چلا دیے جائیں، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کو اولاد بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جتنے بھی آسمان و زمین میں، ایک ایک ریزہ بھی، جتنا کائنات کے اندر ذرہ اور تنکا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ گن کر رکھا ہے، اور سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا. وکلہم آتی یوم القیامت فردا، تنہا تنہا جمع کرے گا. یہ نہیں ہے کہ جمعیت میں بلائے گا اور پوری جماعت سے سوال کیا جائے گا، تمہارے سارے یہ جمگھٹے، تمہاری ساری یہ جو نشستیں ہیں، ان نشستوں میں بلا کر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو ایک دوسرے کی مدد ہوگی، ایسا نہیں ہے. یوم القیامت فردا، فردن فردن ہم بلائیں گے قیامت کے دن، اور جو لوگ نیک اعمال کریں گے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے گا. سید الرحمن ادا، اللہ تعالیٰ محبت کے جذبات پیدا کر دے گا نیک لوگوں کے دلوں میں، اور سب کو مبارکبادیاں دیتے پھریں گے. جس طرح ایک کامیاب ٹیم کرکٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کامیاب ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کو جس طرح سے مبارکبادیاں دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے جنت کا وہ منظر ہوگا کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں گے، اور سلام اور تحیت کی دعائیں وہاں چلتی ہوں گی. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، ہم یہ قرآن
آسان بنا کر نازل کر رہے ہیں تاکہ متقی لوگوں کے لیے بشارت ہو اور ہٹ دھرم لوگوں کے لیے اس میں انذار ہے, آگاہ کیا گیا ہے, وارن کر دیا گیا ہے. اور اس سے پچھلے کتنی ہی قومیں ایسے گزری جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے ایسے نیست و نابود کیا. حل تحس منہم من احد اور تسمع لهم رجزا, کیا تم ان کی بو, ان کی بھنک, ان کی کہیں آواز تک سنتے ہو, ان کی سرسراہٹ تک محسوس ہوتی ہے؟ جو لوگ قرآن کا انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ بنیاد سے کاٹ دیا. تو یہ لوگ جو قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں, قریش کی طرف خطاب کیا گیا کہ ان لوگوں کی بھی جڑ بنیاد سے اللہ تعالیٰ ان کو کاٹ کر پھینکے گا اور ان کی آواز, ان کی بو اور ان کی بھنک تک محسوس نہیں ہوگی دنیا میں, ایسے یہ لوگ جو ختم کر دیے جائیں گے. یہ مختلف مضامین کو تسلی کا مضمون ہے. اصل میں ان پورے ان ساری گفتگو کا حاصل سینٹرل تھیم یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی, اطمینان دلایا گیا, دلاسا دلایا گیا کہ آپ کام کرتے رہیے. سارے انبیاء کا یہی مشن تھا, سارے انبیاء کے صفات یہی تھے. جو لوگ انکار کریں گے ان کو قیامت کے دن سخت ترین عذاب دیں گے, گھیر کر جمع کریں گے اور جنگلی جانوروں کو جس طرح ہانکا جاتا ہے ہم اس طرح سے ہانکیں گے ان لوگوں کو. یہ ساری باتیں اللہ کے رسول کے اطمینان کے لیے باتیں آئی. اس کے بعد ہمارے ٹارگیٹ میں جو صورتیں تھیں اس میں سے آخری صورت ہے سورۃ طہٰ, اس پر ہم اب گفتگو شروع کریں گے. اس لیے کہ ہمارے پاس صرف اور دو راتیں باقی رہ گئی ہیں تو سورۃ طہٰ کو ان دو راتوں میں مکمل کرنی ہے, اس لیے سورۃ طہٰ پر بھی اب تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی. ویسے پونا گھنٹہ ہم گفتگو کرتے ہیں, آپ اجازت دیں تو اور 5-10 منٹ ایکسٹرا ہم لے لیں گے, اس لیے کہ 8 رکوع ہے اور 8 رکوع کو 3 دن کے اندر ہم کو ختم کرنا ہے, بلکہ 2 ہی دن باقی ہیں. طہٰ سورت شروع ہوتی ہے اور یہ قرآن مجید کی 20ویں سورت ہے اور یہ بھی بہت پیاری صورت ہے. اور اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ حفاظ نماز میں بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں. آسان صورت ہے, زبان پر چڑھنے کے لیے بھی آسان ہے, ان کے الفاظ بھی بہت پیارے ہیں, ان کا جوڑ جو ہے الفاظ کا جوڑ یہ بھی بہت پیارا ہے. تو اب یہ صورت شروع ہوتی ہے. یہ صورت کیا ہے, کب نازل ہوئی, اس کا پس منظر کیا ہے, موضوع کیا ہے, اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں طہٰ سے. سورہ طہٰ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی زمانے میں نازل ہوئی جس زمانے میں سورہ مریم نازل ہوئی, لگ بھگ آگے پیچھے ہے اور قریب ہی کے زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی تھی. بلکہ علماء کا خیال یہی ہے کہ مریم کے بعد طہٰ نازل ہوئی, لیکن ابتدائی دور ہی میں, جبکہ مخالفتیں تو شروع ہو چکی تھیں, لیکن آپ کو دعوت کا مرحلہ شروع ہوئے 5-5.5 سال ہوئے تھے, جبکہ لوگوں نے اعتراض اٹھایا تھا, مار پیٹ کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا تھا. ہمیں معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام میں جس صورت نے سب سے بڑا کام کیا یہی وہ صورت ہے. سورہ طہٰ کو سن کر آپ اسلام قبول کیے تھے. آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپاک ارادے سے کہ قتل کر دیا جائے تلوار لے کر جا رہے تھے. یہ ہمیں معلوم ہے یہ واقعہ. کسی نے پوچھا, دوست نے, کہاں کا ارادہ ہے عمر؟ تو بتایا کہ آج میں اس قصے ہی کو ختم کر دینا چاہتا ہوں جس کے نتیجے میں مکے کے ہر گھر گھر کے اندر جو فتنہ برپا ہو چکا ہے, میں اس معاملے ہی کو ختم کرنے کے لیے نکلا ہوں. تو اس دوست نے کہا کہ ذرا پہلے تو اپنے بہن کے گھر کا خبر لو. گئے اپنے بہن کے گھر تو فاطمہ بن خطاب, وہ اور ان کے بہن بھی سعید بن زید, یہ دونوں اسلام قبول کر چکے تھے. اس نے دوست نے کہا کہ محمد کا کام تو بعد میں تمام کرو گے, پہلے اپنی بہن اور اپنے بہن بھی کی خبر لو. گئے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے, اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور حضرت عمر نے اپنے تلوار سے پھونکا دروازے کو اور پہچان لیا بہن نے کہ عمر آ گئے, اور جو صحیفے سے پڑھ رہے تھے اس صحیفے کو کہیں چھپا دیا. اور حضرت قبہ بن عرب پڑھا رہے تھے, دونوں کو بہن اور بھائی بہن بھی کو دونوں کو پڑھا رہے تھے, چھپ گئے. حضرت عمر اندر داخل اور کہا کہ میں نے معلوم کیا ہے کہ تم کسی اور نئے دین کو خود تم نے قبول کیا ہے. خوب مارا, خوب پیٹا اور پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے. کہا کہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے, بتاؤ مجھے بھی. وہ تو پہلے تو بہن کو مارا, پھر بہن بھی جب بچانے آئے تو بہن بھی کو بھی مارا, دونوں کے سروں سے خون بہ نکلا. اس کے بعد ان کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو پوچھا کیا پڑھ رہے تھے. کہا بہن نے کہا کہ ہم بتائیں گے نہیں, ابھی تمہارا غصہ اگر ٹھنڈا ہو جائے, تم اگر غسل کر لو تب ہم بتائیں گے کہ کیا پڑھتے تھے. حضرت عمر کا غصہ جب ذرا ٹھنڈا ہوا خون کو دیکھ کر, اور بہن کی محبت بھی تو تھی, تو خون کو دیکھ کر جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور غسل انہوں نے کر لیا, تو جو صحیفہ لکھا ہوا صحیفہ تھا وہ صحیفے میں سورہ طہٰ کی تلاوت بہن نے شروع کی. جیسے جیسے یہ سورہ طہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کی دنیا بدل رہی تھی, دل کی دنیا بدل رہی تھی, اور انہوں نے کہا ہاں کیا پیارا کلام ہے, کتنا پیارا کلام ہے. یہ زبان سے لفظ نکلنا تھا, قبا بن عرت جو چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے باہر کود پڑے اور خوشی کے مارے ناچنے لگے. کہا کہ عمر یہی تو تھی کل دعا اللہ کے رسول کر رہے تھے کہ تم یا پھر ابو جہل دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق دے دے, اس پر دعا کل اللہ کے رسول کر رہے تھے. اور بہت خوش ہو گئے خباب بن عرت, اور پھر دونوں گئے, خباب بن عرت اور حضرت عمر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر اسلام قبول کیا. سارا واقعہ ہمیں معلوم ہے. تو وہ سورت جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کایا پلٹ دی, یہ پیاری سورت ہے. ہم بھی یہ سورتیں پڑھتے ہیں لیکن وہ اثر ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہم اس کی روح سے غافل ہو چکے ہیں. ان کے الفاظ, ان میں جو قصے ہیں, جو کہانیاں ہیں, اس میں ہم لذت لیتے ہیں, اس کے پیچھے جو اصل روح ہے اس روح سے ہم غافل ہو چکے ہیں. اس وجہ سے یہ ساری باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام میں اس سورت کا بڑا رول ہے, بڑا کردار ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سورت کیوں نازل کی گئی, اس میں کیا سبق ہے. جیسے سورہ مریم کے بارے میں بات آئی کہ ایک موقف, ایک سٹینڈ پوائنٹ, ایک ویو پوائنٹ, ان کا سٹینس کیا ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارا موقف کیا ہے عیسائیوں کے بارے میں, تو مریم نازل کی گئی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں کے بارے میں ابتدائی طور پر کچھ معلومات فراہم کر دینی ضروری تھی. سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل آگے آئے گی, مختلف صورت میں بڑی تفصیلی ذکر ہے حضرت موسیٰ کا اور ان کی قوم کا, لیکن ابتدائی طور پر بریفلی انٹروڈیوس کر دیا گیا کہ موسیٰ کون تھے, موسیٰ کی قوم کیا تھی, موسیٰ کی دعوت کیا تھی, ایک پروفائل پیش کیا گیا. جیسے کل کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تھا, تو ایک تو یہ پروفائل پیش کرنے کے لیے یہ صورت نازل کی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراض تھا کہ صاحب تم کو اگر اللہ نے نبی بنایا ہے تو تم پر فرشتے اترنے چاہیے, تم حکم دو تو پہاڑ سونے کا بن جائے, یا اللہ اور اس کے فرشتے خود آ کر گواہی دیں کہ ہم نے محمد کو نبی بنایا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے سورت میں بتایا کہ کبھی انبیاء کے تقرر کے لیے ایک بہت بڑا فنکشن, ایک بہت بڑا پروگرام کر کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا جائے اور خوب چلا چلا کر بات ہو, اور اس کے بعد جو ہے کہ اعلان ہو کہ ہم نے فلاں کو رسول بنایا ہے, ایسا کبھی دنیا میں نہیں ہوا. رسالت کی ذمہ داری صیغہ راز میں دی گئی, تنہائی میں بلا کر یہ فریضہ رسالت دی گئی ہے. کبھی بھی نبوت کا جو منصب ہے وہ منصب کسی بڑے مجمع میں اللہ تعالیٰ کوئی پروگرام رکھ کر کسی کو نہیں دیتا, نہ محمد کو دیا نہ موسیٰ کو دیا. ایک بات تو یہ بتا دی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید رسالت آخرت کی جو دعوت پیش کرتے تھے, اس میں بتایا گیا کہ موسیٰ کو بھی ہم نے انہی تین بنیادی نکات کی طرف کام کرنے کے لیے حکم دیا تھا, یہ بات بھی اس میں آ جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ان کے اطراف ایک بڑی ٹیم ہونی چاہیے, فرشتے ہونے چاہیے, جو لوگ نہیں مانتے اللہ کے رسول کی دعوت کو تو فرشتے آ کر ڈرائیں دھمکائیں, ایسی بڑی فوج اور بڑا لشکر ہونا چاہیے. تمہارا جو اعتراض ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لشکر والے فرعون کے پاس نہتے موسیٰ کو بھیجا گیا, خالی ہاتھ موسیٰ کو بھیجا گیا, موسیٰ کو جو ہے بڑی ٹیم اور بڑا لشکر دے کر نہیں بھیجا گیا, خالی ہاتھ موسیٰ کو بھیجا گیا اور لشکر والے فرعون کے پاس بھیجا, لیکن ہوا یہ کہ لشکر والا فرعون غرق ہوا اور نہتے خالی ہاتھ موسیٰ غالب ہے. یہی دنیا میں ہمیشہ ہوا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ یہ نہتے ہیں, خالی ہاتھ ہیں, ان کے اطراف فقیر اور حقیر لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, تو یہ نہ سمجھو. ہمیشہ یہی سنت رہی اللہ کی کہ ایسے خالی ہاتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرتا ہے, اور جن کے پاس لاہو لشکر ہوتے ہیں, دنیاوی ساز و سامان ہوتے ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. ایسا ہی اس دنیا میں ہمیشہ سے ہوا ہے. پھر ایک اور امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو غلط معبود, جھوٹے معبودوں کی ابتدا کیسے ہوتی ہے, اس کا ذکر بہت آخر میں آئے گا کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک بچھڑے کو معبود بنایا. تو وہ مضحکہ خیز واقعہ سنایا گیا کہ جب جب بھی بتوں کو پوجنے کے لیے لوگوں نے بنایا تو اس کی شروعات ایک مضحکہ خیز شروعات ہے, کبھی اس کی کوئی بنیاد, پائیدار بنیاد نہیں ہے. یہ ساری باتوں کو سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طہٰ نازل کی. سورہ طہٰ کے آغاز میں کچھ آیتیں ہیں, بلکہ 8 آیتیں ایسی ہیں جو ابتدائیہ کی حیثیت رکھتی ہیں, تمہید کی حیثیت رکھتی ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. ابتدائیہ جو آیتیں ہیں, تمہیدی جو آیتیں ہیں, اس میں یہ کہا گیا طہٰ, یہ تو حروف مقطعات ہیں, اس پر ہم کئی بار گفتگو کر چکے ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم مشقت کے مارے, بوجھ کے مارے دبے چلے جاؤ. یہی وہ باتیں جو سورہ کہف میں بھی بتائی گئی, فلعلک باقع علی نفسک على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث يا صفا, ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل نہیں کی کہ اگر لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس کے پیچھے آپ اپنے آپ کو جان بھلا ڈالیں, یہ تم سے مطلوب نہیں ہے. یہی بات یہاں کہی گئی, ما انزلنا عليك القرآن لتشقى, تم کو مبتلا مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے یہ کلام نازل نہیں کیا گیا. تم سے بہت بڑا کام کا مطالبہ نہیں ہے کہ پہاڑ کو کھود کر اس کے اندر سے دودھ کی نہریں نکالو, یا ان کافر لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کا بیج بو کر ان کے اندر سے عمل صالح پیدا کر کے دکھاؤ اگر تم رسول. ہم نے یہ کہاں مطالبہ کیا, ہم نے تم کو مشقت میں نہیں ڈالا ہے, بہت آسان کام ہے تمہارے ذمے. الا تذکرت لمن یخشا, یہ ذکر ہے, یہ نصیحت ہے, اور وہ جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اس کتاب کے اندر نصیحت ہے, ذکر ہے, یاد دہانی ہے. یہ کتاب ہم نے ایسے نازل کی, یہ کتاب کس کی طرف سے ہے, کسی عام فرد کی طرف سے نہیں ہے. تنزیلا ممن خلق الارض ارضا والسماوات العلا, اس عظیم ہستی کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے, اور وہ بلند بالا آسمان, ایسے آسمانوں کا وہ خدا, اور پھر وہ خدا جو ہدایت دے رہا ہے دنیا کو, کائنات کو بنا کر کسی کونے میں جا کر سو نہیں گیا, بلکہ فعال حکمرانی کر رہا ہے اس پوری کائنات کی. اور رحمان والا عرش استوا, وہ عرش پر متمکن ہے اور ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے پوری کائنات کو چلانے میں, وہ اس کی نگرانی ہے, اور اس کی نگرانی کے بغیر کائنات نہیں چل رہی ہے. تو ایسے خدا کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے, اسے قبول کرو. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت السرى, جو کچھ آسمان میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے, اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے, الفاظ اتنا استعمال کیا قرآن نے کہ کہیں سے بھی شرک کی گنجائش نہ نکلے. صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی چیزیں سب خدا کی ہیں, تو لوگ کہتے کہ زمین کے نیچے سے خدا ہم کو مل گیا ہے. کہہ سکتے تھے, الفاظ کا گھیر ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں زمین میں آسمان اور زمین کے بیچ میں اور زمین کے نیچے ساری چیزیں جتنی سب اللہ تعالیٰ کی ہیں, تو کہیں سے شرک کی گنجائش ہی نہیں نکلتی اس پوری کائنات کے اندر. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللہ کے رسول کو تسلی اطمینان ہے کہ جو مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں, کہاں دل میں کسک اٹھے یا زبان میں کوئی لفظ شکایت کی آ جائے, سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. تمہارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے اور تم علانیہ جو کہتے ہو اس سے بھی وہ واقف ہے. اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی, وہی پروردگار ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور اس کے لیے سارے اچھے نام ہیں. یہاں تک ابتدائی باتیں تھیں. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے یہ. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں یہ واقعہ ہے لیکن ہر جگہ الگ الگ پیرائے میں بیان کیا گیا ہے. یہاں بریف انٹروڈکشن ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی دعوت کا بھی. کہا کہ وحل عطا کا حدیث موسیٰ, کیا تم کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ وہاں سے جہاں سے آپ کو نبوت دی گئی, وہاں سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے. کہا کہ اذ رآ نارن فقال لأہلہم کسو انی آنست نارا لعلی آتیکم منہ بقبس او اجد علی النار ہدا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ابھی میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تفصیل, کہ وہ جا رہے تھے مدین سے. مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی. یہ مصر میں جب تھے تو وہاں سے وہ بھاگے, اس کا سب واقعہ آگے آ رہا ہے. جانے کے بعد مدین چلے گئے اور مدین میں بہت زمانہ گزارا انہوں نے, 8-10-12 سال گزارا. وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی. اس کے بعد ان کا جو ایگریمنٹ تھا حضرت شعیب سے بکریاں چرانے کے لیے جو ایگریمنٹ تھا, وہ مدت پوری ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر چلتے ہیں. وہ مدین سے اب مصر کی طرف جاتے ہیں. مدین ایشیا میں ہے, آپ دیکھیں گے فلسطین کے پاس ہے مدین, اور یہ مصر جو ہے یہ افریقہ میں پڑتا ہے. تو یہاں سے وہ جا رہے تھے پھر مصر کی طرف واپس جا رہے تھے, مدین سے نکل کر جا رہے تھے. جاتے وقت جاڑے کی رات تھی, اور رات تھی اور جاڑے کا زمانہ تھا, اور اس وقت راستہ بھی بہت کلیئرلی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ آگے کدھر چلنا ہے. مصر کی طرف جانا ہو تو راستے کدھر کدھر سے نکلتے ہیں, یہ کلیئر نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو رات کا وقت جب ہو چکا تو دور سے پہاڑ میں ایک آگ نما چیز نظر آئی, کچھ روشنی نظر آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ایک آگ دیکھتا ہوں, تم یہاں ٹھہرو, میں آگ کے پاس جاتا ہوں, یا تو وہاں سے کچھ قبض یعنی آگ کے انگارے اور ڈلے لے آؤں گا تاکہ سیکنے کا کچھ انتظام ہو جائے, گرمی کا کچھ انتظام ہو جائے, تو میں آگ کی طرف جا رہا ہوں آگ لانے کے لیے, یا پھر وہاں سے راستے کے بارے میں کوئی خبر مل جائے. کتنی پیاری باتیں دیکھیں. وہ چاہتے تھے دنیا بھی راستہ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کا راستہ بتا دیا. میں جا رہا ہوں, یا تو میں وہاں سے آگ لاؤں گا یا پھر راستے کے بارے میں معلومات کر کے آؤں گا. تو راستے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے معلومات دے دی, دنیا بھی راستہ نہیں, عقبہ کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. جب پہنچے اس وادی میں پہنچے تو فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ, اس پہاڑ پر گئے جہاں سے کچھ روشنی نظر آ رہی تھی, آگ نظر آ رہی تھی, وہاں پہنچے تو آواز آئی, ندا آئی, یا موسیٰ, آؤ اے موسیٰ. فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ, اے موسیٰ پکارا. کس نے پکارا؟ اننی انا ربک, میں تمہارا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک آواز لگائی اور اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا. کسی اور نبی کو یہ شرف نہیں ملا, اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے لیکن اللہ تعالیٰ سے کلام تو کر سکے. اور اللہ تعالیٰ وہاں سے گفتگو کیا جہاں سے ایک روشنی نمودار ہو رہی تھی. کہا انی انا ربک, اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں. فقلانا علیک, تم اپنے جوتے اتارو. جوتے اتارنے کے بارے میں گفتگو یہ ہے کہ جوتے اتارنے کا کیوں حکم ہوا؟ اب اس پر علماء نے گفتگو کی, تفسیر ابن کثیر میں اور دیگر تفاسیر میں بات ہے کہ وہ جو جوتا پہنے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام وہ گدھے کے چمڑے سے بنا ہوا تھا, یا اس طرح کوئی اور چیز تھی جو حرام جانور یا پسندیدہ جانور کا چمڑا نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے نکالنے کا حکم دیا. کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ آداب میں سے ہے, اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہونے کے آداب میں سے, عبادت کے آداب میں سے, تعظیم میں سے یہ ہے کہ جوتوں کو نکال کر جائیں. لیکن اللہ کے رسول کے حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہود جوتا چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے, ان کی مخالفت کرو, میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم جوتا پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو. اس پر کافی حدیثیں ملتی ہیں, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ مسجد خدا میں, قلعہ کی مسجد میں یہاں جوتا پہن کر چلے جائیں. وہ اس زمانے کی بات تھی جبکہ مسجد نبوی میں کوئی چٹائی اور فرش کا انتظام نہیں تھا, تو جوتا پہن کر آتے تھے لوگ. جوتا صرف یہ ہے کہ نیچے سے صاف ہو, نیچے سے صاف کر لیا جائے. یا آج بھی ہم مختلف مقامات پہ جاتے ہیں جہاں مسجد نہیں ہے, اور کھیتیوں میں اور باغوں میں اور ٹوریزم اسپاٹ میں جاتے ہیں, تو اسلام میں شوز کے ساتھ, جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. حکم نہیں ہے, لازم نہیں ہے, گنجائش پائی جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کہا تو اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں, یا تو عزت و احترام کے نتیجے میں بھی شوز کو نکالنے کا حکم ہوا فقلان علی, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو جس جانور کا کے چمڑے کا جوتا پہنے ہوئے تھے وہ ناپسندیدہ جانور تھا, اس لیے ان جوتوں کو نکالنے کا حکم ہوا. کوئی بھی وجہ ہو, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جوتے نکالو, نکال دیا. انکا بالوادی المقدس طوا, تم ایک مقدس وادی میں,
وہ وادی جسے تقدس حاصل ہو گیا, اس ساری زمین کو کوئی تقدس نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ کچھ اسپاٹس کو سلیکٹ کیا, جیسے حرم شریف ہے وہ سلیکٹڈ اسپاٹ ہے, اسی طرح توا یہ مقدس توا ہے, تقدس کی جگہ ہے جہاں تم آؤ. وانا اخترتک, میں نے تمہیں چن لیا ہے, میں نے تمہیں منتخب کیا ہے, حضرت موسیٰ سے کلام ہو رہا ہے. فاستمع لما یوحا, اب جو وحی کی جا رہی ہے غور سے سنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی, کیا وحی کی؟ کچھ تعلیمات دیں. پہلی بات یہ کہیں اننی انا اللہ, میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں, میرے سوا کوئی رب نہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ توحید, یہ سارے انبیاء کی دعوت تھی, توحید, میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہ فرشتوں کے ذریعے دیگر انبیاء کو بتایا گیا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے راست بتایا کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو ایک تو توحید کی دعوت, اس پر جمنا ہے. نمبر دوسری چیز یہ ہے کہ فاعبدنی, میری ہی عبادت, میری ہی اطاعت, میرے ہی طریقے کی پیروی تم کو کرنی ہے اور لوگوں سے کروانی ہے, یہ دوسرا حکم. تیسرا حکم ہے کہ واقم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ نماز اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل کے اندر بس جائے. اسی لیے دن میں پانچ مرتبہ جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کا جب بسیرا ہوتا ہے تو شیطان اور خواہشات نفس اس کے اندر جو ہے سر اٹھا نہیں پاتے اور اللہ کی یاد سے یہ مغلوب ہو جاتے ہیں. اور جو بندہ نماز کا عادی نہیں ہوتا تو اس کے نفس کے اندر یا تو نفس اکساتا ہے یا شیطان اس کے اندر گھس بیٹھتا ہے. کہا کہ اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو. تو تین باتیں ہو گئی, ایک تو توحید کی بات ہو گئی, دوسری ہے کہ عبادت اطاعت, انہیں ٹوٹل قانون میرا ہوگا, اور تیسری بات یہ کہ نماز میرے لیے قائم کرو. چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے کہی, ان الساعۃ آتیۃن اکاد اخفیہا, ایک آخرت کا دن آنے والا ہے, وہ ساعت, وہ آخری گھڑی آنے والی ہے, اسے یاد رکھو. میں نے اس وقت کو چھپائے رکھا ہے, میں جان بوجھ کر میں نے اس کو چھپائے رکھا ہے, آخرت کا دن آنے والا ہے. اور وہ آخرت کا دن کیوں آئے گا؟ کلو نفس بما تسعٰ, ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے. وجہ بتا دی گئی, آخرت اس لیے ہے تاکہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ, جن لوگوں نے اچھا کام کیا ان کو جزا, جن لوگوں نے برا کام کیا ان کو سزا دی جائے, اس لیے وہ دن آنے والا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا, فلا یصدنک عنہا, نماز سے غافل نہیں ہونا. حضرت موسیٰ غافل نہیں ہو جاتے تھے, لیکن حکم ان کے ذریعے سے ان کی امت کو بھی اور ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے, فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها, جو آخرت کے منکر ہیں ان کے رویے پر چلتے ہوئے نماز کو نہ بھول جانا. یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں مختلف جگہ آئی ہے, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ. نماز ہمیشہ سے مشکل ہے, بہت بھاری چیز ہے, گران چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں. جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں ان کے لیے نماز آسان ہے. کہا کہ تم جو ہے ان لوگوں کے چکر میں آ کر, جو اتباع نفس اور آخرت کو جو لوگ بھلا دیے ہیں ان کے چکر میں آ کر تم نماز کو سے غفلت نہیں کرنا. فلا یصدن کانہا, اس کے بعد یہ باتیں پہلے وہی ہو گئیں, اللہ تعالیٰ میں ہوں, میری عبادت کرنی چاہیے, نماز قائم کرنی چاہیے, اور پھر یہ کہ آخرت کا ایک دن آنے والا ہے جس میں ہم ہر ایک اس کے کیے کا بدلہ دیں گے, اور نماز پر مضبوطی سے جمے رہیے, یہ کچھ باتیں وہی ہو گئیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا, اے موسیٰ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ وما تلک بیمینک کا یا موسیٰ, تمہارے ہاتھ میں وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کہ معلوم نہیں تھا, معلوم تھا, لیکن حضرت موسیٰ کو استحضار ہو جائے, بات یاد ہو جائے, پکی ہو جائے ہاتھ میں انہوں نے کیا رکھا ہے. کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا, اور جواب دیکھیے, صرف یہ کہتے تو کافی تھا کہ یہ لاٹھی ہے, لیکن طویل جواب دیا انہوں نے. انہوں نے یہ کہا کہ قالا ہی عصایا اتوکل علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. کہا کہ یہ میری عصا ہے, میری لاٹھی ہے, اس لاٹھی کو میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں, پھر اس سے میں اپنے جانوروں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, نکالتا ہوں, اور اس لاٹھی سے اور بہت سے کام لیتا ہوں. یہ اس لیے ہے کہ علماء نے اس جگہ لکھا کہ جب کسی بڑے آدمی سے, بڑی شخصیت جب گفتگو ہوتی ہے تو آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ منہ لگائے رکھے, زیادہ سے زیادہ طویل بات کرے, اس کی تمنا ہوتی ہے, ایک دلی خواہش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بلایا وادی مقدس میں, ساری باتیں اس نے کہہ دی, وہی کر دی. اب جب موسیٰ کو گفتگو کا موقع ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طویل جواب دیا. صرف یہ کہنا کافی تھا کہ یہ لاٹھی ہے, لیکن لاٹھی کے بجائے انہوں نے کہا یہ لاٹھی ہے, اسے میں ٹیک کر چلتا ہوں, پھر میں اپنے جانوروں کے لیے پتے نکالتا ہوں, اور بہت سے میں کام اس سے لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی ہی لاٹھی ہے یہ, اچھا اب اطمینان رکھو. دیکھو, کہا کہ اسے پھینکو. اسے قال القها یا موسیٰ, پھینک موسیٰ اس لاٹھی کو. جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا تو وہ لاٹھی سانپ بن گئی, ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے. حضرت موسیٰ گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. قال خذها ولا تخف, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں, پکڑو اس کو اور اس لاٹھی سانپ کو ہم پھر لاٹھی بنا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ بتا دیا کہ لاٹھی سانپ بن جائے گی, اور سانپ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں, جب تم سانپ کو پکڑو گے تو پھر وہ لاٹھی میں کنورٹ ہو جائے گی, بدل جائے گی. دوسرا معجزہ یہ دیا کہ وزم یدا کا علاج جناح کا, تم اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو, اور جیسے بغل میں ڈال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکالا تو زبردست چمکدار ہو گیا ہاتھ, سورج کی طرح روشن ہو گیا, شعائیں اس سے نکلنے لگے. یہ دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا.
لنریہ کا من آیاتنا الکبرا, یہ بڑی بڑی نشانیاں ہم تم کو دے کر بھیج رہے ہیں. کدھر بھیج رہے ہیں؟ اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون کی طرف جا, وہ طاغی ہو چکا ہے, وہ سرکش ہو چکا ہے, فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے. اور دو معجزے عطا کیے. آپ کو ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے, مختلف انبیاء کی قوموں نے معجزوں کا جب مطالبہ کیا, مطالبے پر بھی معجزہ نہیں دیا گیا یا بغیر مانگے معجزہ دیا جا رہا ہے, کیوں ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر انبیاء کو قوم کے درمیان کام کرنے کا حکم تھا, لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جبار اور ایک سرکش بادشاہ کے دربار میں جا کر کام کرنا ہے, اور وہ بادشاہ جس کے محل میں یہ پل چکے ہیں, جس کے محل میں یہ پرورش پا چکے ہیں, ایسے بادشاہ اور جبار اور قہار طاغی اور باغی فرعون کے دربار میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بن مانگے معجزہ عطا کر دیے. مانگنے سے پہلے معجزہ عطا کر دیے. اذا بلا فرعون انہ طغى, جا فرعون کے دربار میں وہ سرکش ہو گیا. سرکشی کی حد یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو رب العلیٰ کہہ دیا تھا, انا ربکم العلیٰ دعویٰ کر رکھا تھا. اس نے اپنے سٹیچوز مختلف جگہ نصب کر رکھے تھے, لوگ اس سٹیچوز کے سامنے جو ہے ڈنڈوٹے مارتے تھے, اس کے سامنے جھکتے تھے, اس کی اطاعت کرتے تھے. پھر اس نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ یہ ندیاں, یہ نہر, یہ دریا نیل میرے حکم سے بہتی ہے, یہ ساری باتیں اس نے کہہ رکھی تھی. پھر اس کے بعد اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا تھا, ان کی کالونیز الگ بنا دی تھی, لڑکے جب پیدا ہوتے تو انہیں قتل کرتا تھا, عورتوں کو غلام اور لونڈی بنا رکھا تھا, یہ سب ظلم اس نے کر رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا موسیٰ فرعون کے پاس جا, وہ طاغی ہو چکا ہے, وہ سرکش ہو چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ہم گفتگو ختم کر لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا اور بڑی مناقض دعا, بڑی وقتی دعا ہے, وقت پر انہوں نے مانگی اور بہت زبردست دعا ہے, اور یہ دعا ہر مومن کو کرنی چاہیے. وہ دعا یہ ہے کہ قال رب اشرح لي صدری. یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک مرتبہ طلبہ نوجوانوں سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے, گفتگو ہوتی رہتی ہے. ایک دینی مدرسے کے فارغ نوجوان سے میری ملاقات ہوئی, اور انہوں نے مجھے ایک مرتبہ ابھی قریب میں تفصیل سے یہ بات بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا گفتگو میں, اور انہوں نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بارہا منع کیا, میں ذمہ داری لینے کے قابل نہیں ہوں, میں نہیں لوں گا ذمہ داری نبوت کی. اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے زبردستی نبوت کی ذمہ داری ڈال دی. انہوں نے بات بتائی, ایک فارغ ہے نوجوان. انہوں نے بتایا کہ کہاں سے تم نے لیا, قرآن میں تو ایسا نہیں ہے. پھر میں نے ان آیاتوں کو پیش کر کے بتایا کہ قرآن میں کہیں ایسا نہیں ہے, اور کبھی بھی نبی ایسا نہیں کہ بھاگتا ہو. ذمہ داری سے ڈرتا ضرور ہے ہر فرد ذمہ داری لینے سے, لیکن میں ذمہ داری نہیں لوں گا, نہیں لوں گا, بار بار چلائے اور اللہ تعالیٰ ظلم زبردستی سے پکڑے اور اس کے سر پر نبوت چپک دے, ایسا کبھی نہیں ہوتا. سورہ طہ پڑھ لیجیے تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجبوراً جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ذمہ داری ڈال دی, ایسا نہیں ہے, بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لیا. لینے کے بعد اپنی کمزوری کا اظہار کیا, اپنی نا اہلی کا اظہار کیا. یہی ہوتا ہے, ہر نبی اپنے بلند ترین صفات کے باوجود بھی اپنے آپ کو کم تر پاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں. اس دعا میں بھی کئی ایسی باتیں آ چکی ہیں جو لوگوں کے ہاں مشہور و معروف ہیں, غلط روایات ہیں, اس کی وضاحت ہو جائے گی. پہلے آپ نے یہ بات کہی, قال رب اشرح لی صدری, اے پروردگار مجھے شرح صدر عطا فرما, مجھے عزم دے, مجھے ہمت دے, مجھے ڈھارس بندھا, میرے دل کو مضبوط کر. اس لیے کہ ایک طاغی اور باغی, ایک جبار و قہار بادشاہ کے دربار میں جانا ہے, اور ویسے بادشاہ کے دربار میں جاؤں اور اتنا بڑا فریضہ, رسالت کا فریضہ ادا کروں, میں تو اپنے اندر ہمت نہیں پاتا, لیکن تیری مدد سے اگر تو ہمت بندھائے, ڈھارس دے, عزم دے, حوصلہ دے, دل کو اگر تو مضبوط کر دے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں. یہ ہے شرح صدر ماننا. شرح صدر سے ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ کانسیپٹس کلیئر ہونا. ایک آدمی کسی تقریر کے لیے کھڑا کر دے, بیسوں کتابیں پڑھ کر آئے, لیکن عین وقت پر اس کے ذہن میں بات ہی نہ بیٹھے تو وہ کیا بیان کر سکتا ہے. شرح صدر سے مراد کانسیپٹس کلیئر ہونا, یعنی فرعون کے دربار میں جو دعوت لے کر جا رہا ہوں اس کے کانسیپٹ میرے پاس اتنے کلیئر ہوں کہ میں آسانی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بات بتا سکوں. تو مجھے شرح صدر عطا فرما, رب اشرح لی صدری, اے پروردگار میرے دل کو کھول دے, مجھے شرح صدر عطا فرما, میرے دل کو اطمینان عطا کر دے. ویسر لی امری, میرا کام آسان کر دے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ میرے لیے حالات سازگار کر دے, میرے لیے حالات کو موافق بنا دے, میرے مشکلات کو دور کر دے, دعوت کا فریضہ میرے لیے آسان بنا دے, میں بات کروں تو اس کا اثر پیدا ہو, یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. ویسر لی امری, میرے لیے یہ امر, یہ کام میرے لیے آسان کر دے. تیسری چیز ہے کہ وحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کو دور فرما, میری زبان کی لکنت کو دور فرما. اس پر مفسرین نے کچھ باتیں جو لکھی ہیں وہ قابل فہم نہیں ہے, اور وہ اسرائیلی روایت سے جو آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تتلاہٹ تھی. اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرعون نے کہا کہ دیکھیں گے اس بچے کو یہ چالاک ہے یا کیسا ہے, انگار رکھ دیا سامنے, اور پھر آگ میں کا ایک ٹکڑا نکال کر, آگ کا ایک حصہ نکال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنی زبان میں ڈال لیا, اس کے نتیجے میں ان کی زبان جل گئی, فلاں فلاں, یہ ساری باتیں آتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, لکنت کسی نبی کے اندر نہیں ہے. کسی نبی کو اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی عیوب کے ساتھ پیدا نہیں کرتا,
ہر نبی جب آتا ہے تو خاندان بڑے خاندان میں پیدا ہوتا ہے، جسم کے لحاظ سے بھی، وجاہت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی، صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی، وہ ساری انسانیت میں اعلیٰ ترین ہوتا ہے. تو کوئی زبان کا گونگا ہو، لکنت ہو جس کی زبان میں، ایسے فرد کو اللہ تعالیٰ کبھی رسول نہیں بناتا. یہاں جو بات ہے زبان کے اندر جو تتلاہٹ، میری زبان کی لکنت کو گرہ کے دور فرما، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی جب کسی مجمع میں تقریر کھڑا کر دے تو اس کے زبان کے اندر لکنت آ جاتی ہے. اور پھر فرعون کے دربار میں جا کر گفتگو کریں، یہ تو بہت بڑی بات ہے. کئی لوگ دیکھیں گے آپ ٹیبل ٹاک کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، جب چمڑے کے بزنس کے لیے یا کسی اور بزنس کے لیے اکراس دا ٹیبل گفتگو کرتے ہیں تو بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں، گفتگو بڑی تیزی سے کر سکتے ہیں، لیکن اسٹیج پر اور مائک کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو زبان تترانے لگتی ہے. یہ اصل میں بحل لقدتم من لسانی ہے، زبان کی تتلاہٹ، زبان کی لکنت یہ ہے کہ مجمع کو دیکھ کر میری زبان پھسل نہ جائے. زبان اور خیالات دونوں کے درمیان ہم آہنگی ہو، ذہن میں جو خیالات آئیں زبان میں آسانی سے وہ پھسل جائیں، اس کا معنی ہے بحل لقدتم من لسانی، میری زبان کی گرہ کو دور فرما. یفقہ قولی، میں زبان کی گرہ دور ہو گئی، سلاست روانی آ جائے، وکیبلری آ جائے، قدرت بیان آ جائے، انداز بیان آ جائے، طرز، ایسا طرز ہو گفتگو کا کہ یفقہ قولی، میری بات لوگوں کے لیے قابل فہم بھی ہو. یہ نہیں کہ بڑے علامہ کی شکل میں لوگ گفتگو کر دیں، اس کے بعد اٹھ کر جانے والے کے پلے کچھ نہ پڑے، ان کے پہلو کچھ نہ آئے، ایسی تقریریں بیکار ہیں. تو یہ کہ تقریر بہت اہم اسلحہ ہے دعوت کے لیے، یہ ہمیشہ سے ہر زمانے میں تقریر بہت اہم اسلحہ ہے. جس کے پاس زبان کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ساری دنیا جیت سکتا ہے. اس پر ایک کتاب ہے ڈیل کارنگی کی، اس پر کوئی اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے بتایا ہے ڈیل کارنگی نے، دنیا میں آسان ترین چیز بات کرنا ہے، لیکن 1% لوگ بھی نہیں ہوتے جو فلوئنٹلی بات کر سکیں. کام آدمی نکال سکتا ہے تو اپنی زبان سے نکالتا ہے، اپنی زبان کی تربیت ہونی چاہیے، گفتگو ایسی کریں جس سے ساری دنیا کو اپنی طرف لے سکتا ہے. بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ میری زبان کی گرہ کو، لکنت کو دور فرما دے، زبان پر خیالات جاری فرما، اور خیالات ایسی کہ لوگوں کے لیے قابل فہم ہو. یفقہ قولی، میری بات ان کو سمجھ میں آ جائے. یہاں میں اپنی بات کو آج ختم کروں گا، لیکن ایک نقطہ یہ عرض کرتے چلو کہ یہ دعا ہمارے سارے بزرگوں کا بھی یہ وتیرہ تھا کہ وہ اسٹیج میں آنے سے پہلے، تقریر آنے سے پہلے ہمیشہ سے یہ دعا کرتے تھے. امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی زندگی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ان کی زندگی بڑی پیاری زندگی ہے، اسے پڑھیں، اور ان کی زندگی سے بہت کچھ سبق لینے کی بات ہے. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ روزانہ وہ قرآن کا درس دیتے تھے، اور بہت بڑا مجمع ہوتا تھا، اور لوگ ان کے قرآن کے درس سے مستفید ہوتے تھے. ان کا یہ معمول تھا کبھی بھی وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے بغیر اور دعا کے بغیر وہ اسٹیج پر نہیں جاتے تھے. یہ اس لیے کہ بندے کو زام اپنے آپ پر نہیں ہونا چاہیے. جب تک اللہ تعالیٰ دل نہ کھولے، جب تک اللہ تعالیٰ ذہن میں خیالات نہ ڈالے، جب تک اللہ تعالیٰ زبان کو تیز نہ کر دے، سلاست اور روانی وہ فراہم نہ کر دے، اور جب تک اللہ تعالیٰ وہ ایسا نہ بلوائے کہ لوگوں کے لیے قابل فہم ہو جائے، کوئی آدمی اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اپنے خیالات کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے. تو امام ابن تیمیہ کا معمول تھا 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر دعا کرتے، اور یہ خاص دعا کرتے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ ہمیشہ آدمی کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، نہ صرف دعوت کے کام کے لیے بلکہ کسی بھی بڑے محاذ پر، بڑے مرحلے پر آدمی جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جانا چاہیے. ہاں بزنس ہی کا کیوں نہ معاملہ ہو، اس میں بھی آدمی کو یہ دعا کر کے جانی چاہیے کہ میں جو دعوت، جو کانسیپٹس لے کر جا رہا ہوں جس کام میں بھی، وہ کانسیپٹس کلیئر ہو، بولنے کا طریقہ آ جائے مجھے، میری بات سامنے والے کے دل میں اتر جائے، میری زبان ایسی ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اثر پیدا ہو جائے، یہ آدمی کو دعا کرنی چاہیے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات معلوم ہوتی ہے، فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، نبوت کی ذمہ داری یوں پڑی، اور ادھر انہوں نے یہ دعا مانگی، پروردگار مجھے یہ اور یہ چیزیں عطا کر. اور ان کی دعا کے کچھ اور حصے ہیں جو کل ہم اس کو لیں گے. اس کے بعد طویل گفتگو، یہ واقعہ طویل چلتا ہے، انشاءاللہ کل اور پرسوں تک ہم ان سارے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان واقعات میں جو باتیں ہمارے لیے